أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية، خلق الخلائق بقدرته، واستعمد الأرباب بعزته، وصعد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات بردی جائے محمد والا. آپ حضرات، سب سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلا فرما کر کے مرحومہ حاج یعنی زہرا بانو یوسف علی نورانی، مرحوم حاجی یوسف علی بھائی نورانی اور تمام مومنین و مومنات کے ارواح کو ہدیہ کریں. اللهم صل على محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات مل جل کر کے بلند آواز سے. سورہ حج کی آیہ کریمہ ارشاد پروردگار ہے: ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، बात यह है कि जो भी शायर इलाही और खुदा की अलामतों का एहतराम और ताजीम करता है, ये ताजीम उसके दिलों के तकवे का नतीजा है। आय करीमा के जैल में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है आजादारी इमाम हुसैन और उसकी बरकतें। कल की मजलिस में बतौर मुकद्दमा कुछ बातें मैंने अर्ज की थी और आज की मजलिस में भी दो तीन बातें तमहीदी तौर से आने वाले मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए अर्ज करना चाहता हूं। खुदावंद आलम ने, कल मैंने अर्ज किया था, परवरदिगार आलम ने दुनिया की तमाम कौमों में जो इज्जत और जो शरफ अता किया है, ये इज्जत ये शरफ किसी और कौम को अता नहीं किया है। वो इसे महसूस करे या महसूस न करे, क्योंकि बहुत सी नेमतें होती हैं जो इंसान को अता की जाती है, उस नेमत का एहसास कभी कभी छिन जाने के बाद होता है, उस नेमत के रहने पर एहसास नहीं होता है। माह अजा का चांद नमूदार हो चुका है और ये माह मुहर्रम की पहली तारीख की शबे अव्वल मुहर्रम की ये मजलिस है, यानी 1444 हिजरी, जो कल से आगाज हो जाएगा। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से जो राइज है, मुसलमानों ने जिसे राइज कर दिया है, इस्लाम ने राइज नहीं किया है। तवज्जो चाहता हूं, मैंने एक बात अर्ज की है, इस इस्लामी कैलेंडर को इस्लाम ने राइज नहीं किया, मुसलमानों ने राइज किया है। और ये जो तारीख कल माहे मुहर्रम की पहली तारीख और इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी तकवीम के लिहाज से 1444 हिजरी का जो साल आगाज होगा, ये दरअसल मुसलमानों का बनाया हुआ है। इस्लाम ने ऐसी कोई रहनुमाई नहीं की थी कि साल के पहले महीने को माहे मुहर्रम करार दिया जाए, ये इस्लाम का नजरिया नहीं है, ये इस्लामी कैलेंडर नहीं है। इसीलिए आप देखें कि कल से व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर कुछ ऐसे मैसेज आएंगे जो नए साल की मुबारकबादी का आगाज होगा, मगर मैं मुसलमानों से अर्ज करूंगा, खास तौर से आजादारान इमाम मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, के बनी उमैया के फेल को तकरार न करें। ये बनी उमैया का काम था जिन्होंने माहे मुहर्रम को पहला महीना साल का करार दे के اس پر زیادہ تاکید کی گئی تاکہ اپنے مظالم کے اوپر پردہ ڈال سکے اور مظلومیت امام حسین کو چھپا سکے۔ ہجری مہینہ، ہجری سال ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں اس کو اسلامی کیلنڈر میں؟ آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے، آپ اس کو ہجری سال کہتے ہیں نا۔ تو میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، ہجری سال ہے تو پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ مہینہ ہونا چاہیے جس مہینے میں پیغمبر اسلام نے ہجرت کی ہے۔ اسلامی اگر سال قرار دے رہے ہو اور اس کا نام بھی ہجری اور اس کو منسوب کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی ہجرت سے، تو پھر جس مہینے میں رسول نے ہجرت کی ہے اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دینا چاہیے۔ اور تمام مورخین، چاہے ابن کثیر ہوں البدایہ والنہایہ میں، چاہے وفاء الوفا ہو، چاہے دیگر اہل سنت کی معتبر تاریخیں ہوں، تمام مورخین اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں حضور اکرم نے ماہ ربیع اول کی ابتدائی تاریخوں میں مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہے۔ جب ماہ ربیع اول کا مہینہ تھا، جب مہینہ ماہ ربیع اول کہہ لیجئے، ماہ ربیع اول تھا، تو پھر ہجرت کی طرف اگر منسوب کر رہے ہیں تو سال کا پہلا مہینہ ربیع اول ہونا چاہیے، محرم نہیں ہونا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں محرم کیوں کیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، بات آ گئی ہے ابتدائی، چونکہ مجلس پہلی مجلس ہے ماہ عزا کی، لہذا اس سے متعلق ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں، بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے، اور جب یہ گفتگو ہو تو اس حقیقت کو پیش کر سکے۔ آپ کسی بھی اپنے تاریخ داں کے کتاب کو لے کے آئیے، حضور اکرم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی ہے، وہ ربیع اول کا مہینہ ہے۔ اور ایک تاریخ یہ ہے، حضور اکرم نے اپنی زندگی میں سال ہجرت کے پہلے مہینے کو ربیع اول کا مہینہ قرار دے دیا تھا، اور آپ نے پہلا مہینہ ربیع اول کا معین کیا تھا۔ بعد میں آنے والے حاکموں نے جس طریقے سے اسلام کی اور بہت سے احکام میں تبدیلی پیدا کی، اسی طریقے سے سال کے مہینے میں بھی تبدیلی پیدا کر دی۔ ان حاکموں نے نماز میں اپنی سیاست داخل کی، ان حاکموں نے جس طریقے سے روزے کو اپنی سیاست کا شکار بنایا، ان حاکموں نے جس طریقے سے حج کو اپنی سیاست کا شکار بنایا، جس طریقے سے ان حاکموں نے اذان میں تبدیلی کر کے اپنی سیاست کا شکار بنایا، جس طریقے سے ان حاکموں نے نماز کے وضو میں تبدیلی کر کے اپنی سیاست کا شکار بنایا، جس طریقے سے ان لوگوں نے زکات کے معاملے میں، خمس کے معاملے میں، دیگر احکام کے معاملے میں، رمضان کی نمازوں کے معاملے میں، حج کے بہت سے ارکان کے معاملے میں تبدیلی کر کے اپنی سیاست کا شکار بنایا،
उसी तरीके से इस्लामी कैलेंडर को भी अपनी सियासत का शिकार बनाया है और माह मुहर्रम को साल का पहला महीना करार देके अपनी हकीकत को जाहिर कर दिया। क्या क्यों? इसलिए दौरान जाहिलियत में साल का पहला महीना मुहर्रम हुआ करता था। दौरान जाहिलियत में पहला महीना साल का मुहर्रम हुआ करता था। पैगंबर ने इस्लामी साल को सबसे पहला महीना रबीउल करार दिया। इस तरीके से तब्दीली करके एक तरफ हिजरत पैगंबर के अजमत पर पर्दा डाला गया, दूसरी तरफ शबे हिजरत बिस्तरे पैगंबर पर अली के सोने की फजीलत पर पर्दा डाला गया। इस तरह से चाहा था कि इस हकीकत को छिपा लिया जाए और उसके बाद चाहा के वही दौरे जाहिलियत की रस्म को फिर से यहां जिंदा किया जाए। वरना हकीकत यह है कि खुद जनाबे सईद इब्न जो रावी है सईद खुदरी खुद बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत दूसरों को लिखे थे, जो मुआहदे हुए थे, जो करारदादें की थी दुनिया की कौमों से, खास तौर से यहूदियों से, मसीहियों से, उन करारदादों में जो तारीखें लिखी थी, उन तारीखों की जब तहकीकात की गई तो पता चला जनाब सईद खुदरी ने नकल किया कि रोजा, अब देखिए जो तारीख उसमें मुअय्यन है, कहा है रोजा किबला बदलने के बाद और हिजरत के 18 महीने के बाद वाजिब किया गया है। अब आप हिसाब कर लीजिए, हिजरत के 18 महीने के बाद रोजा रमजान का वाजिब किया गया है। ये अगर आप हिसाब करेंगे 18 महीना, तो ये रबीउल से चल के शाबान पर खत्म होता है। इसका मतलब यह है कि उसी जमाने में माह रबीउल का साल का पहला महीना करार दे दिया गया था। इन हाकिमों ने अपनी सियासत से इसके ऊपर पर्दा डाला ताकि हकायक को छिपाया जा सके और उसके बाद आने वाले हाकिमों ने इसे और आगे बढ़ाया, यहां तक कि यजीद मलून जो फासिक, जो फाजिर, जो शारिबुल खम्र, जो बदकारी करने वाला, जो बंदरों से खेलने वाला, जो नामहरमों से बदकारी करने वाला, जिसके अंदर दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती थी, उसने और उसके बाद के बनी उमैया के लोगों ने मुहर्रम को पहला महीना, खुशी का महीना और साल का पहला महीना करार दे के इस तरीके से लोगों के जहनों को करबला में वाकई शहादत की तरफ से मोड़ देने की साजिश रची गई थी, ताकि इस तरीके से लोगों का ज़हन, जब लोग नए साल के दाखिल होने पर एक दूसरे को मुबारकबादी देंगे, एक दूसरे को जब तहनियत देंगे, तो लोगों का ज़हन करबला की तरफ नहीं जाएगा। इस तरीके से मजलूमियत इमाम हुसैन पर पर्दा डाल सकेंगे, मगर परवरदिगार आलम का ये इंतजाम था, ये खुदा की कुदरत थी कि उन्होंने जिस सियासत को अपने फायदे में देख के माह मुहर्रम को पहला महीना करार दे के मजलूमियत अहले बैत पे पर्दा डालना चाहा था, अल्लाह ने उसी सियासत को बनी उमैया के गले में लानत का हार डाल दिया। हाय नबी, 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 हाय नबी کیسے؟ یہ سیاست تھی بنی امیہ کی تاکہ اہل بیت کے فضائل سامنے نہ آئے، مظلومیت شہداء کربلا کو نہ بیان کیا جا سکے. مگر دیکھے محرم میں کیا ہوتا ہے، پوری دنیا میں جتنی پابندی عزائے حسین پر لگتی گئی اتنے ہی عزاداری کو دنیا میں فروغ ملتا گیا. عزاداری اتنی ہی بڑھتی گئی جتنی پابندی لگائی، حکومتوں نے زور لگایا، سلطنتوں نے طاقتیں لگائی، طاقتوروں نے اسے جو روکنا چاہا، پیر کاٹے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، گلے کاٹے گئے، ویران کیا گیا، گھر تباہ کیا گیا. مگر عزیزو جس کا اہتمام کی ضمانت قدرت نے لے لی ہو، آج آزاداری بھی کیا ہوتا ہے، محرم میں کیا ہو رہا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے مناقب، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی حقانیت، ان کے اقوال، ان کے فرمودات محرم کی مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کے مناقب بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کا زہد بیان ہوتا ہے، اہل بیت کا تقوی بیان ہوتا ہے، اہل بیت کا اخلاق بیان ہوتا ہے، اہل بیت کی سیرت بیان ہوتی ہے، اہل بیت کی مظلومیت بیان ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایسے ہی تھوڑی قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ نقل کر دیا ہے کہ اگر ایک طرف موسیٰ کی داستان پڑھو تو دوسری طرف فرعون کی بھی داستان رہے تاکہ تم اپنے کردار کو ملاتے جاؤ، دیکھو کہیں فرعون سے تو نہیں مل رہا ہے. اسی لیے ان مجلسوں میں اہل بیت کا کردار بیان کیا جاتا ہے، سیرت اہل بیت بیان کی جاتی ہے، اسی بیان کے ساتھ بنی امیہ کا کردار بھی بیان کیا جاتا ہے. بنی امیہ کا جو کردار ہے، بنی امیہ کی زندگی بھی بیان کی جاتی ہے. تو اب کیسے گوارا ہوگا کہ محرم میں عزائے حسین منایا جائے اور اس کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے کردار پر روشنی ڈالی جائے. کیوں؟ اسی لیے فتویٰ دیا بزرگ عالم دین نے، میں نام نہیں لوں گا، مگر بزرگ عالم دین نے فتویٰ دیا، یحرم علی الواعظ، واعظ پر حرام ہے واقعہ کربلا بیان کرنا. کیوں بیان کرنا حرام ہے؟ اس کی جو علت بیان کی ہے اس کے بعد یہ سمجھنے کے لائق ہے. کیا لکھا؟ کسی بھی واعظ پر واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے اسلام کے بزرگوں کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ آخر میں تو کربلا کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں تو مظلومیت حسین کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو فرش عذاب پر اہل بیت کا کردار بیان کر رہا ہوں، تو جب کردار اہل بیت بیان ہوگا تو اسے دوسروں کے کردار پر کیوں ضرر پڑے گا؟ معلوم ہوا کہ ان کا بھی کردار تھا، ان کا نقش تھا مظلومیت میں. اگر ظلم نہ کیا ہوتا تو کیسے بغض پیدا ہوتا؟ سلوار پڑ دیجئے محمد والے محمد کو. ایک اور سلوات پڑھ دیجئے با آواز بلند مل جل کر کے. لہذا بنی امیہ کے کام سے پرہیز کیا جائے. اور یہ تو ان کے لیے تھا جنہوں نے یہ بدعت رائج کی کہ سال کے پہلے مہینے میں تبدیلی کر کے محرم کا مہینہ قرار دیا اور ابھی اول کے مہینے کو بدل دیا جس طریقے سے اور بہت سی چیزوں میں تبدیلی کی. یہ تو ان کے لیے. میں مسلمانوں کی بھی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں ان کی روش کو چھوڑ دیجئے. یہ وارننگ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کے لیے لعنت کا اہتمام کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ مسلمان نیا سال سمجھ کے ایک دوسرے کو تہنیت دے اور یہ تہنیت تعزیت میں بدل جائے. اس لیے کہ اللہ اگر چاہے گا تو تمہارے عمل میں وہ جو تم خوشی منا رہے ہو غم میں بدل دے گا, اور جو غم میں بدل دے اسے کوئی خوشی میں تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یہ باتیں تھی جو میں نے عرض کرنا چاہا تھا کہ سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ربیع اول ہے, ماہ محرم نہیں ہے, لہذا کسی کو حق نہیں ہے نئے سال کے عنوان سے مبارکبادی پیش کرنے کا. اجزان گرامی, پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو جو عظمت عطا کی ہے وہ عظمت و منزلت اپنے مخلوقات میں کسی کو عطا نہیں کی. اور اس کے بعد ماہ عزاں کا آغاز ہو گیا ہے. اس مناسبت سے ایک بات اور عرض کروں, آج کی بھی مجلس تمہیدی مجلس ہوگی یہ سمجھ لیجئے. اصل موضوع کا آغاز انشاءاللہ کل کی مجلس سے ہو اور عرض کروں گا. واقعاً میں نے اس سلسلے میں جو باتیں دیکھی ہیں وہ آپ کے لیے, میرے لیے بھی اور ہر عزادار کے لیے, کہ عزاداری سے متعلق جو حدیثیں اور جو حقائق میں نے کتابوں میں دیکھے ہیں اللہ اکبر, بہت خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب ہیں. دیکھیں جب ہم ماہ عزاں کے لیے اپنے کو آمادہ کر چکے ہیں تو اس سے متعلق یہ بات میں عرض کر دینا اور ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ کوئی بھی کام پہلے سے منصوبہ بنا کے کیا جاتا ہے تو اس کام میں کامیابی زیادہ ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی کام کسی بھی طریقے کا کام ہو, اگر پہلے سے تیاری کر کے کیا جاتا ہے تو اس کام میں نتیجہ بھی بہتر دیکھنے کو ملتا ہے, کوئی بھی کام دنیا میں ہو. اور اسی کے مقابل میں اگر تیاری نہیں کی جاتی ہے تو وہ کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے کا کوئی نقص. آپ دنیاوی کام, سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرتے ہیں, کوئی مہمان آنے والا ہے مہمان نوازی کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں, کوئی پروگرام کرنا ہے پروگرام کرنے سے پہلے کی تیاری کرتے ہیں. ہر کام کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے تو وہ کام بہتر طریقے سے انجام پاتا ہے, یہ دنیاوی معاملات میں. اور روحانی فضا کی مثال اگر دوں تو وہاں بھی یہی اللہ نے رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, اگر روحانی دنیا کی مثال دوں تو میں ماہ رمضان کی مثال دوں. اللہ تعالی نے ماہ صیام جو 30 دن کا روزہ ہے, اس 30 دن کے روزے کو اللہ نے ایک بارگی ایک دفعہ میں واجب نہیں کر دیا, اس کے لیے ماہ رجب ماہ شعبان میں مستحب روزوں کو رکھوا کے آمادہ کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جب رجب کے مہینے میں روزہ رکھ لے گا اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ لے گا تو واجب روزہ رکھنے کے لیے اپنے دل اور روح کو بھی آمادہ کر لے گا اور بدن کو بھی آمادہ کر لے گا. ورنہ ایک بارگی انسان نہ تو بدن کے لحاظ سے آمادہ ہوتا ہے اور نہ روح کے اعتبار سے آمادہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ثواب الاعمال میں جو حدیث بیان کی ہے فضائل کی روزے کے سلسلے میں, مثال دے رہا ہوں میں, یہاں پر یہ فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں روزے کے, ورنہ آپ کہہ کے مولانا ماہ عزام مجلس میں روزے کے فضائل بیان کر رہے ہیں, یہ بھی میں جانتا ہوں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماہ عزا کی مجلسوں میں 10 دن کم سے کم 10 دن تو بہرحال ذکر شہدائے کربلا, ذکر امام حسین, فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو. ہاں 10 دن کے بعد, البتہ یہ کوئی ایسا دستور نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جو اسلامی کہا جائے یا کہ نہیں, مناسبت میں سمجھتا ہوں. بہرحال یہ 10 دن بہرحال وہ کہ جس میں امام حسین, خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے فضائل, ان کا اخلاق, ان کی زندگی, اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں تاکہ عزاداروں کو ان کے کمالات, ان کے معجزات اور ان کے کردار سے آشنائی ہو سکے. تو خدا بند عالم نے ماہ سیام سے پہلے رجب و شعبان میں روزے کا حکم دیا, اور جو روایت معصومین کی حدیثوں سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے اور کہا کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اس کے لیے اتنی فضیلت, جس نے 2 روزہ رکھا اس کے لیے یہ فضیلت, جس نے 3 رکھا, تو پورے 30 دن کے فضائل. اسی طریقے سے ماہ شعبان کے روزے کی فضیلت. اب جب اس کے بعد جب ماہ سیام آتا ہے تو اب یہ روزہ دار جو پہلے سے 60 روزہ رکھ چکا ہے, اب وہ آمادہ ہو چکا ہے شبہائے قدر کے فیض حاصل کرنے کے لیے اور ماہ سیام کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے. تو معلوم یہ, اسی طریقے سے جب کوئی قبر میں جاتا ہے, جاتا کیا لے جایا جاتا ہے, جب کوئی قبر میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں بھی قبر میں چونکہ وہاں منکر و نکیر کا سامنا ہوگا, تو یہ ایک بارگی اچانک اس کا سامنا نہ ہو جائے کیونکہ نئے گھر میں جا رہا ہے, ایک ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں وہ اس سے مانوس نہیں ہے, تو کیا کیا جاتا ہے, اسلامی دستور ہے یہ کہ قبر سے پہلے اسے منزل دے دیجئے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو اسے 2-3 منزل دی جاتی ہے تاکہ یہ قبر میں جانے کے لیے آمادہ ہو جائے, اچھے سے تیار ہو جائے کہ ایک بارگی اللہ نے اس طرح سے رکھا ہے. تو ماہ سیام کی تیاری کے لیے خدا نے 2 مہینے قرار دیے, تو اب بتائیے جس کے وجود سے ماہ سیام کے اور ماہ رمضان کے روزوں کی روحانیت باقی ہے, جس کے وجود سے نماز قائم ہے, جس کے وجود سے روزہ قائم ہے, تو جب اس کی شہادت کے لیے عزائے حسین منائیں گے تو عزائے حسین کے لیے تیاری کتنے دنوں سے ہونی چاہیے. میں بتاتا ہوں عزیزو, میں بتاتا ہوں, ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ماہ رجب, ماہ شعبان, یہ 2 دن ماہ رمضان کی تیاری کے لیے خداوند عالم نے, یہ عظمت ہے امام حسین اور امام حسین کی آزاداری کے لیے کہ 2 مہینہ تیاری کے لیے نہیں رکھے ہیں. آپ سب کے گھر میں ہے, یہاں مسجد میں بھی ہے, مفاتی الجنان اٹھا کے دیکھ لیجئے, شیخ عباس امی نے, آپ دیکھیے امام حسین کو یاد کرنے کے لیے پورے سال میں کتنے دنوں کو قرار دیا گیا ہے. کہا گیا ہے ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت پڑھیے، جمعے کے دن میں امام حسین کو یاد کیجئے، نیم شعبان میں امام حسین کو یاد کیجئے، تین شعبان کو امام حسین کو یاد کیجئے، نیم رجب میں امام حسین کو یاد کیجئے، عید الفطر میں امام حسین کو یاد کیجئے، عید قربا میں امام حسین کو یاد کیجئے، شب غدیر میں امام حسین کو یاد کیجئے، روز غدیر میں امام حسین کو یاد کیجئے، مباہلے میں امام حسین کو یاد کیجئے، روز عرفہ میں امام حسین کو یاد کیجئے۔ یہ کتنے دن ہو گئے، گویا پورے سال تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، یہ تو وہ ایام ہیں، یہ مناسبتیں ہیں جن مناسبتوں میں ہمیں امام حسین کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری نمازوں کو بھی دوسری کی نمازوں سے الگ کر دیا ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں، آپ بتائیے یہ سجدے کہاں کرتے ہیں؟ یہ جو سجدی جو پیشانی رکھتے ہیں سجدے میں، یہ بھی قبر امام حسین کے خاک و تربت پہ رکھتے ہیں۔ گویا گویا اپنی نمازوں کے سجدوں میں خاک شفا پہ سجدہ کر کے حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم پورے سال ہر دن کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں، گویا یہ سال بھر تیاری ہوتی ہے عزاء حسین کے منانے کے لیے۔ ایک اور سلوات پڑھ دیجئے، محمد وال محمد۔ دنیا تلاش کرتی ہے خوشیاں تمام عمر، دنیا تلاش کرتی ہے خوشیاں تمام عمر، ہم کو غم حسین تیرا انتظار ہے، ہم کو غم حسین تیرا انتظار۔ یہ سال بھر تیاری کرتے ہیں۔ تو اب عزیزو، جب سال بھر کی تیاری ہوتی ہے عزاء حسین منانے کے لیے، تو پھر ہمیں جس طریقے سے ماہ صیام میں پورے طور سے شبائے قدر کی راتوں سے اس کے فیض کو حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور اپنے کو تیار کر کے جاتے ہیں، ماہ عزاں میں بھی جب ہم سال بھر تیار ہو کے آتے ہیں، تو پھر دیکھو آج پہلی تاریخ کی شب ہے، ہر عزادار عہد کر لے اور اپنے آپ کو دیکھ لے کہ جب یہ ماہ عزا ختم ہوگا تو ہم نے ان مجلسوں سے کیا حاصل کیا، ہم نے ان مجلسوں سے کیا پایا۔ اب میں یہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا حاصل ہوا یا کیا پانا چاہیے، کیا میں بات عرض کروں اور اس کے بعد اسی کے ضمن میں آپ محسوس کر لیں گے کہ ہم کو عزاء حسین سے کیا لینا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس حسین وہ ہے کہ جو انسان کے وجود کو پاک کر دیتی ہے، یہ مجلس حسین وہ ہے کہ جو انسان کے فکر کو پاک کرتی ہے، یہ مجلس حسین وہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ جو روحانیت اور جو معنویت انسان کو فرش عزا پہ ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ دیکھا میں نے اسی لیے عظیم ترین مرجع، بزرگ مرجع کے لیے پایا جاتا ہے، جب ان کے پاس ایک بزرگ خطیب نصیحت کے لیے گئے کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے نصیحت میں ایک بات بیان کی، اور اسی سے آپ سمجھیں گے کہ ہمیں مجلسوں سے کیا لینا چاہیے۔ کہنے لگے کہ اچھا، ماہ ذی‌الحجہ سے پہلے جو لوگ مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ خاص طور سے مراجع اعظم کے یہاں ان کے دفاتر میں علماء کے یہاں آتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں، شرعی مسائل ہوتے ہیں، حج سے متعلق، مناسک حج سے متعلق۔ تو کہنے لگے کہ ان دنوں میں میں بیمار تھا، مریض تھا، اور میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر آفس کے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ایک بندے خدا آیا ہے جو اپنے خمس کا حساب و کتاب کر دیا، قرض تھا دینا تھا وہ بھی دے دیا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا میں بیمار تھا، پھر بھی میں نے کہا اچھا اس کو بلا لو، آنے دو اسے۔ وہ آیا اور جو کہتے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے سے کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ جانے کے لائق ہے۔ کیسے؟ اللہ والے چہروں کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ خدا نے تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو ایسے شناخت اور ایسے قدرت عطا کرتا ہے کہ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ اہل خدا ہے یا اہل دنیا ہے۔ مجھے کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ مکہ کے لائق ہے، یہ جائے گا۔ آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ آقا میں آیا ہوں، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ میں ان کے لیے کیا نصیحت کروں، لیکن بہرحال خدا بندہ شناس ہوتا ہے، یوں ہی اللہ نے میری زبان کے اوپر بھی یہ فقرہ جاری کر دیا کہ دیکھو تم جا رہے ہو مکہ، اور وہاں دیکھو بہت سے لوگ آئیں گے، تمہارے جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہیں، ہر ملک سے آتے ہیں، مگر آنے والوں کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ آتے ہیں وہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو تھوڑا سا بتایا کہ خالی ہاتھ جانے والا کون ہے اور جو کچھ لے کے جاتا ہے وہ کون ہے۔ اگر گنہگار ہے توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، خانہ کعبہ میں آیا ہے، حج کرنے کے بعد انسان کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اب نہ کرے، عہد کرے اللہ سے یہ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو جاتے ہیں بس وہ رسم ادا کر دیا اور اس کے بعد دنیا داری میں وہاں بھی لگے رہے، اس کے بعد بھی لگے رہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ گئے حج کرنے کے لیے واپس آ گئے، تو یہ جیسے گئے ویسے واپس آ گئے اور خالی ہاتھ۔ وہ اٹھا چلا گیا گھر اپنے۔ کہتے دوسرے دن پھر آئے میرے پاس کچھ لوگ، کہنے لگے کہ وہ جو شخص بندے خدا آیا تھا وہ پھر آیا ہے، کب بلا لاؤ۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ آقا میں چاہتا ہوں تنہائی میں آپ سے بات کروں، کوئی نہ رہے، سب کو اکیلے، میں نے بھی جو بھی کمرے میں تھا سب سے کہا جاؤ تم لوگ سب لوگ کوئی نہ رہے یہاں پہ اکیلے میں۔ جیسے سب چلے گئے تو بندے خدا نے گریا کرنا شروع کر دیا، رونے لگا۔ آقا کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہ انسان بھی کل جیسا نہیں لگ رہا تھا، اس کے اندر بھی تبدیلی آ گئی تھی، وہ چہرہ نہیں تھا جو چہرہ کل تھا اس کا۔ رونے کے بعد اس نے کہا کہ آقا میں نے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جس گناہ کا وہ گناہ بھی میں نے کیا ہے، اور جب میں نے کل آپ سے نصیحت طلب کی اور آپ نے نصیحت کی میں گھر گیا، آپ کی نصیحت نے میری نیند حرام کر دی تھی، میں بستر پر سویا نہیں رات بھر۔ میں نے کہا خدایا ساری دنیا اور دنیا کا ہر کام میں نے کیا، کوئی کام ایسا جس کو میں نے نہ چھوڑا ہو، یہ نصیحت کہ جا رہے ہو مکہ تو خالی ہاتھ واپس نہ آنا، پروردگار دنیا کی ہر چیز میں نے حاصل کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مکہ جاؤں اور خالی ہاتھ واپس آ جاؤں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میری بیوی رشتہ داروں میں کسی کے گھر میں مجلس حسین تھی، اس مجلس میں گئی ہوئی تھی۔ ذاکر نے بیان کیا اگر کسی پر حج واجب ہے اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو مت یہودین او نصرانین، وہ چاہے تو پھر یہودی مر جائے یا نصرانی بن کے مر جائے۔ اگر کسی پر حج واجب ہے اور حج نہیں کیا تو چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، یہ بیان کیا۔ تو بیوی آئی مجلس امام حسین کے بعد اور مجھ سے کہا کہ ہم مکہ جائیں گے، تو میں نے اسے کہا چھوڑو یہ کیا تم بات کر رہے ہو، میں تو ایسا آدمی تھا، نہ میں مکہ مدینے کا آدمی تھا، نہ مشہد کا آدمی تھا، نہ کربلا کا، ابھی تو سب باتیں میرے ذہن میں تھی بھی نہیں، میں ان کی اہمیت کو بھی نہیں جانتا تھا۔ مگر کہا نہیں ہمیں چلنا ہے، تو میں نے بھی سوچا دنیا کی ہر جگہ گیا چلو مکہ بھی ہو کے آتے ہیں۔ تیار کیا، ٹکٹ لیا، نام لکھایا، سب کچھ تیار۔ اب جب حج جانے کے لیے تیاری کی تو وہاں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مسائل بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے، چاہے وہ شرعی حق ہو یا کوئی اور حق ہو، اسے ادا کیے بغیر اگر حج کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ میری بیوی آئی کہنے لگی تو لہٰذا چلو اپنے تمام مال کا حساب کتاب دینا ہے، خمس ادا کرنا ہے، ورنہ اس کے بغیر حج نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا میں آیا، سارا حساب و کتاب کیا، اور اس کے بعد آقا میں تو کل ایسے ہی آیا تھا، مجھے کچھ کام نہیں تھا، میں نے سوچا آپ سے ملاقات کر لوں۔ میں جب آیا تو میرے زبان کو کچھ نہیں، صرف یہ بات آ گئی، نہ پہلے سے ارادہ تھا، کچھ نہیں تھا، بس یہ زبان پر جاری ہو گیا کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجیے۔ کبھی کبھی پروردگار عالم اگر کسی بندے کے اوپر کوئی نیکی نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل پر نیکی کو القا کر دیتا ہے اور اس کے لیے خیر کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، مگر آخر میں کیا ہوا، کہتا ہے خدا حافظی کر کے، نصیحتیں کر کے، اس کے واپس اٹھا جانے کے بعد مکہ گیا۔ وہ مرج تقلید نے بیان کیا ذاکر سے، کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ حج کر کے واپس آیا تو میں نے اسے دیکھا، میرے پاس ملاقات کے لیے آیا، میں نے اسے دیکھا، واقعی خدا کی قسم، کہتے کیا ہے، اس سال جن لوگوں کا حج قبول ہوا تھا ان لوگوں میں سے وہ بندہ خدا بھی تھا جس کا حج قبول ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ کیا ملا اس سے، اس بندہ خدا نے اپنی تمام عمر کو ایک طرف رکھ دیا اور راہ خدا میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا۔ کس کی برکت سے ہوا؟ اس کی بیوی نہ مجلس حسین میں جاتی اور نہ مجلس حسین سے پیغام لے کے آتی، یہ پیغام عزائے حسین ہے کہ ایک گنہگار کی زندگی کو الٹ دیا۔ اے عزیزو، عزائے حسین مناتے ہیں اور فرش عزا پر آئے ہیں تو عہد کیجئے کہ اس کے بعد فرش عزا سے وہ چیز لے کے اٹھیں گے کہ اگر کسی گناہ کے راستے پر ہے تو راستہ چھوڑ دیں گے، گناہ کی منزل پر ہے تو منزل چھوڑ دیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ ان مجالس حسین سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے۔
اور اسی لیے آپ خوش نصیب ہیں یہ مجلسیں جو سال بھر ہوتی ہیں, یہ 2 مہینہ 8 دن کی عزائے حسین ضرور ہے, مگر ہم تو سال بھر عزادار ہوتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں اس مسجد میں آپ لوگ خوش نصیب ہیں, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں خاص طور سے صبح کی نماز کے بعد, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد میں اور بھی مسجدیں ہوں گی مگر یہاں معلوم ہے, روزانہ سال بھر نماز صبح کے بعد مجلس حسین ہوتی ہے روزانہ. بڑی برکت ہے مجلس حسین کی, اور یہ جو روزانہ اور سال بھر ہم عزادار ہوتے ہیں یہ مصداق ہیں اس حدیث کا کہ جس حدیث میں شہزادی نے اپنے بابا سے عرض کیا تھا, بابا جان جب میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا تو جب آپ نہ ہوں گے, جب علی نہ ہوں گے, جب میں نہ رہوں گی اور جب حسن مجتبی نہ ہوں گے تو میرے لال پر ماتم کون کرے گا. اے عزادارو ہم تمنائے سیدہ ہیں, ہم اس حدیث کے مصداق ہیں, تمنائے سیدہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اور جو تمنائے سیدہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا تو عزاداروں کو بھی صفحہ ہستی سے کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں شہزادی کل آپ نے آرزو کی تھی میرے لال پر ماتم کون کرے گا, یہ لیجیے عزادار حاضر ہے یہ پرسا دینے کے لیے. اے شہزادی ارے آپ نے فرمایا تھا بابا جان, تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اے میری بیٹی خدا قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان میرے جوانوں پر, جن کی عورتیں ہماری عورتوں پر, کہ جن کے بچے ہمارے بچوں کے اوپر ماتم کریں گے. ہاں عزادارو حسین حسین کشتے اشک ہے جنہیں رلا رلا کے مارا گیا ہے, فرش عذاب بچھ گئی ہے. عزادار ہو اب یہ 10 دن مسلسل مسلسل حسین کا غم منایا جاتا رہے گا, مسلسل ہم حسین پر روتے رہیں گے, مسلسل ہم سیدہ کے لال پر آنسو بہاتے رہیں گے. عزادارو یاد کیجئے اس منزل کو کہ جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے, کیسے ایک مرتبہ جب ولید کے دربار سے واپس آئے تو آواز دی بہن زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, اے بہن زینب ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, لہذا سامان سفر تیار کر لو. لیجیے عزادارو سامان سفر تیار کیا جانے لگا. ہائے جس مدینے میں حسین نے بچپنا گزارا ہو, جس مدینے میں نانا رسول اللہ کے ساتھ رہے ہو, ارے جس مدینے میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے ہو, ارے اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں, رسول اللہ کے شہر کو چھوڑ رہے ہیں. یہ عزادارو حسین آئے قبر رسول اللہ پر, ایک مرتبہ لپٹ گئے قبر رسول سے, روایت بتاتی ہے حسین لپٹ گئے قبر رسول سے, کہا نانا اے نانا یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. ایک جملہ عرض کیا اے عزادارو آپ بہت مصاب ہوں گے, شاید حسین گھبرا کے یا حالات کے دیکھ کر کے عرض کر رہے تھے, مرنا حسین تو جانتے تھے کہ ہمارا مشن کیا ہے. ایک جملہ عرض کیا نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے, نانا مجھے اپنے قبر رسول سے آواز آئی اے بیٹا حسین اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو میرے دین کو کون بچائے گا, اے حسین تم بھی مدینہ سے جاؤ اور عورتوں کو بھی لے
لے کر کے جاؤ. حسین رخصت ہوئے, ماں کی لحد پر آئے, آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, اماں ارے حسین جا رہا ہے. بھائی کے لحد پر آئے, اے بھائی رخصت ہوئے عزاداروں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو نیا نیا مدینے میں آیا تھا, ایک عجب مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے, ہر دوام درو دیوار سے اداسی چھائی ہوئی ہے اور ظاہر ہو رہی. کہنے لگا یہ کیسا عالم ہے. کسی نے پڑھ کر کے کہا تجھے نہیں معلوم فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, تجھے نہیں پتا. کہاں ہاں 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 میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں ہے؟ محلے بنی ہاشم کی طرف اسے رہنمائی کی گئی. آیا راوی دور سے کہتا میں کھڑا ہو گیا, میں نے محسوس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ قافلہ تیار ہو رہا ہے. کچھ اونٹ آئے, آنے کے بعد بٹھائے گئے, اس کے اوپر سامان رکھا گیا, اونٹ آگے بڑھ گیا. عزاداروں توجہ چاہتا ہوں, بہت مصاب ہوں گے. یہ اونٹ آگے بڑھ گیا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک دوسرا اونٹ آیا, اس کے اوپر اماری تھی, اس اونٹ کو بٹھایا گیا. میں نے دیکھا کہ ادھر سے ایک جوان اٹھا, ایک بچہ اٹھا, اور ادھر سے ایک معظمہ آئی, اس نے سوار کیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ حسن کی جان قاسم ہے, سوار ہونے والی ان کی ماں ام فرما ہے. اس کے بعد دوسرا ناکہ لایا گیا اور اس کے بعد اسے بٹھایا گیا. دیکھا ایک جوان آگے بڑھا, بڑھ کر کے اس نے ایک معظمہ کو سوار کیا. کہا یہ کون؟ کہا یہ حسین کا بیٹا کڑیل جوان علی اکبر, سوار ہونے والے ان کی ماں ام لیلا ہے. عزاداروں راوی کہتا میں نے محسوس کیا, ایک مرتبہ کیا دیکھا, تیسرا ناکا آیا, اسے زمین پر بٹھایا گیا. اب اس کے بعد دیکھا کہ ایک معظمہ, ادھر سے ایک اور نوجوان اٹھا, ایک اور نوجوان اٹھا, ادھر سے وہ جو بچہ تھا وہ بھی اٹھا, اور اس کے بعد بڑھ کر کے آگے اسے بڑے احترام سے سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ابو الفضل عباس ہے, سوار ہونے والی علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. ابھی تک عزاداروں حسین سامان سفر کی تیاری کا جائزہ لے رہے تھے اور آپ قافلے کی تیاری کو مشاہدہ کر رہے تھے. حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, مگر راوی کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا. اب جو ایک ناکا لایا گیا, ادھر سے ایک معظمہ بڑھی, تو کیا دیکھا؟ ادھر سے بچہ بڑھا, ادھر سے نوجوان اٹھا, اب حسین بھی کرسی سے اٹھ گئے. حسین کرسی سے اٹھ گئے. میں نے کہا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا یہ حسین کی ارے بہن زینب ہے, علی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا ہے. لیجئے بیبیاں سوار ہو گئی, اس شان سے مدینے سے سوار ہو کے چلی تھی, مگر کیا معلوم تھا کربلا میں عصر کا ہنگام, زینب تنہا ہے, ارے کوئی سوار کرانے والا نہیں. اے ارباب عزا, مجلس تمام ہو رہی ہے, زینب نے علی اکبر کو نہیں بلایا, زینب نے قاسم کو نہیں بلایا, زینب نے اون محمد کو نہیں بلایا, ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا. اے اخل ابدہ مدینے سے چلی تھی, اس شان سے سوار کرایا, آج زینب تنہا ہے, کوئی سوار کرایا. سیعلمون الذین ایم انقلب ینقلبون رزن بقضائه وتسلیما لامره. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ناسوں کے صدقے میں حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, امام جہاں ان کی حفاظت فرما,
اے اللہ اس مجلس کو ہمارے نام اعمال میں قرار فرما. پروردگار دنیا میں عزادار جہاں بھی ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما. دنیا میں آخرت میں شفاعت محمد آل محمد سے سرفراز فرما. ماتم حسین.